الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ جزاء الاعمال، جس کی تشریح چل رہی تھی، اس کے آخر میں خاتمے کے عنوان کے تحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو فصلیں قائم فرمائی ہیں. پہلی فصل میں ایسے 6 نیک اعمال بیان فرمائے ہیں جو خود بھی نیک عمل ہیں اور خود بھی ان کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے اور بھی بہت سے نیک اعمال کی آدمی کو توفیق ہوتی ہے. ان کی تشریح آپ کے سامنے ہو چکی ہے. دوسری فصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بڑے بڑے 6 گناہ تحریر فرمائے ہیں جو خود بھی گناہ ہیں اور جو شخص خدا نخواستہ ان میں مبتلا ہو تو وہ 6 گناہ اور بھی بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہیں، اور جو ان 6 گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ آہستہ آہستہ دیگر گناہوں سے بھی بچنے والا ہو جائے گا، اور باقی گناہوں سے بھی اس کے لیے بچنا آسان ہو جائے گا. اس طرح اس کی اچھی خاصی اصلاح ہو جائے گی. اصل کتاب تو یہیں تک ختم ہو گئی، اور ان 6 گناہوں کی تشریح بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکی، اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان ہو گیا. اس کے بعد حضرت نے آخر میں لوگوں کے کچھ شکوک اور شبہات کا جواب دیا ہے، وہ فی الحال چھوڑا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور شعبان کے مہینے میں ایک بڑی رات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات کا نام ہے جس کو شب برات بھی کہتے ہیں شب مغفرت بھی کہتے ہیں, تو اس کی بڑی فضیلت ہے. اور 15 شعبان سے پہلے 2 ہی منگل عام طور پر ہوتے ہیں جس میں شب برات کے بارے میں ضروری تشریح اور ضروری وضاحت اور اہم اہم فضائل انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گے. اس کے بعد پھر رمضان شریف کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ بیان کا سلسلہ رمضان شریف میں موقوف رہتا ہے. رمضان شریف میں عصر کے بعد سب افطاری کی تیاری میں ہوتے ہیں, اس لیے رمضان یہ سلسلہ موقوف رہتا ہے. اس لیے 15 شعبان کے بعد پھر 2 منگل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر رمضان المبارک کے بارے میں ضروری مسائل اور فضائل اور معمولات رمضان بیان کیے جاتے ہیں. اس لیے فی الحال جزاء الاعمال کا آخری حصہ جو اصل کتاب سے الگ ہے اس کو موقوف کیا جاتا ہے اور شب برات کے متعلق بیان کیا جاتا ہے. شب برات یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے. ایک شب, اس کے معنی ہے رات. دوسرا لفظ ہے براءت, اس کے معنی ہے بری ہونا. شب برات کے معنی ہے دوزخ سے بری ہونا, دوزخ سے بری ہونے کی رات, دوزخ سے بری ہونے کی رات. تو اس رات میں چونکہ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو دوزخ سے بری فرماتے ہیں اور آزاد فرماتے ہیں, اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں, اور اسی لیے اس کو شب مغفرت بھی کہتے ہیں جو اس مہینے میں آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب ہمیں ایک دعا تو وہ مانگنی چاہیے جو رجب کا چاند نظر آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے, اور وہ یہ دعا ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دیجیے, یعنی رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نصیب فرما. اور دوسرے شب برات ملنے کی دعا کرنی چاہیے. شب برات چونکہ بڑی رات ہے جیسا کہ ابھی آپ کو معلوم ہوگا, اور یہ مغفرت کی رات ہے, اس لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں شب برات نصیب فرما. اس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی ساری مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری مخلوق کو بخش دیتے ہیں, لیکن مشرق اور کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جاتا. ان 2 آدمیوں کی اس مبارک رات میں بخشش نہیں رکھی ہوتی. ایک شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی, اور دوسرے کینہ رکھنے والے کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی. اور بیحقی جو حدیث کی کتاب ہے اس میں یہ بھی ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی, اور اس مسلمان مرد کی مغفرت بھی نہیں ہوتی جو اپنا تہمد یا پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہو. جو مرد اپنا پاجامہ یا شلوار یا لنگی یا تہبند ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے اور نیچے لٹکاتا ہے, اس کے بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اور والدین کی نافرمانی کرنے والے کے بھی اس رات پہ بخشش نہیں ہوتی. والدین کی نافرمانی کرنے والے کی بھی اس رات پہ مغفرت نہیں ہوتی. اور شراب کی عادت رکھنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اب چاہے وہ شراب کا نشہ کرتا ہو, چاہے وہ ہیروئن پیتا ہو, چاہے وہ شیشہ پیتا ہو. بہرحال نشہ کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی, اور کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی اور بخشش نہیں ہوتی. تو پانچ آدمی اس حدیث میں ہو گئے, دو آدمی پہلی حدیث کے اندر ہو گئے. تو ان دو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ سات آدمیوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی. تو ان سات آدمیوں کی جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی, دراصل سات قسم کے گناہ ہیں. سات گناہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان کے اندر مبتلا ہوگا تو شب برات میں اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی. تو یہ ان گناہوں کی تشریح اور وضاحت جاننے کی ہم سب کو ضرورت ہے, تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنا اپنا جائزہ لے لیں اور جائزہ لے کر کے اطمینان کر لیں کہ ہم ان گناہوں سے الحمدللہ محفوظ ہیں اور ہم ان گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہیں. اور خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اگر کوئی ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مبارک رات کے آنے سے پہلے آج ہی ان سے سچی توبہ کر لے, اور توبہ کر کے ان سے بچنے کا اہتمام شروع کر دے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بھی اس مبارک رات میں بخشش ہو جائے گی. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں جو غیر اللہ کو شریک کرے اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی, کیونکہ یہ شرک ہے اور شرک بہت بڑا گناہ ہے اور مشرک کی بخشش نہیں ہے. ہاں اگر وہ بھی توبہ کر لے اور شرک سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرمائیں گے. البتہ شرک کی دو قسمیں ہیں, البتہ شرک کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی. شرک جلی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک کرے, جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھے, تو یہ حرام ہے اور شرک ہے, ناجائز ہے, اور یہ شرک جلی ہے. اور ایک ہوتا ہے شرک خفی. شرک خفی کہتے ہیں دکھاوا اور ریاکاری کرنے کو, کہ جو بھی نیک عمل کرے دکھلانے کی نیت سے کرے یا لوگوں کے معتقد ہونے کی نیت سے کرے, جیسے نوافل پڑھتا ہے اس لیے پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کو عبادت گزار کہیں, تسبیح بہت پڑھتا ہے تاکہ لوگ اس کو عبادت گزار کہیں, بہت دعائیں مانگتے بہت ہی دعائیں مانگتا ہے اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگتا ہے, لوگ کہیں کہ بھئی یہ تو بڑا گڑ گڑا کے دعا کرنے والا ہے, یہ تو بڑا نیک آدمی ہے. تو لوگوں کی دکھانے کی نیت سے کوئی شخص نیک عمل کرے تو اس کو ریاکاری کہتے ہیں, اس کو دکھاوا اور نام و نمود کہتے ہیں, اس کا نام ہے شرک خفی. یہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. ضروری ہے کہ ہر مسلمان جو نیک عمل کرے واسطے اللہ کے کرے, اخلاص سے کرے. اخلاص کے معنی خالص کرنا. تو جو عمل بھی کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے, چاہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے, چاہے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, چاہے دوست احباب اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, چاہے عام مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, چاہے ذکر کرے, چاہے تلاوت کرے, چاہے تسبیح پڑھے, چاہے دعا کرے, چاہے روزہ رکھے, چاہے ذکر کرے, چاہے صدقہ خیرات کرے, جو بھی نیک عمل کرے محض اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے. بس شروع میں تھوڑا سا خیال کرنا کافی ہے, بس دل دل میں خیال کر لے کہ یا اللہ میں یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. ہر نیک عمل سے پہلے اس نیت کا استحضار بہتر ہے, اس سے اخلاص تازہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر دوام اور پختگی بھی آ جاتی ہے. ورنہ تو ایک دفعہ ہی نیت کر لے, بس روزانہ صبح اٹھ کے نیت کر لے کہ یا اللہ آج شام تک جتنے بھی اچھے اچھے کام کروں گا سب آپ کی رضا کے لیے کروں گا, اور جتنے گناہ کام ہوں گے آپ کی رضا کے لیے ان سے پرہیز کروں گا. یہ ہے اخلاص, یہ اچھی نیت, یہ اس کا حکم ہے کہ ہر مسلمان اس کو اختیار کرے. اور مخلوق کو دکھانے کی نیت سے کرے تو یہ شرک خفی ہے, اور شرک خفی جو یہ بھی گناہ ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے, اور اس کا بڑا عذاب ہے, اس کا بڑا وبال ہے, اللہ بچائے. تو دونوں قسم کے شرک سے بچنا چاہیے. تو اللہ کے فضل سے ہم شرک جلی سے تو بچے ہوئے ہیں, شرک خفی کا خطرہ اور اندیشہ ہے, لہذا اپنا اپنے دل کا جائزہ لے لے کہ ہم جو نیک عمل کرتے ہیں کس نیت سے کرتے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے کریں گے, یہ تو ہونا ہی چاہیے, یا لوگوں کو دکھانے کی نیت سے کریں گے, یہ شرک خفی ہے اور حرام ہے اور ناجائز ریاکاری ہے یہ, یا کوئی بھی نیت نہیں ہوگی, نہ اللہ تعالیٰ کو کے واسطے کرنے کی نیت ہے نہ غیر اللہ کے واسطے کرنے کی نیت ہے, تو یہ بھی اخلاص میں داخل ہے حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق. اگر کوئی نیت نہیں ہے تب بھی, چونکہ ہر مومن کے ساتھ حسن زن کا حکم ہے, لہذا یہی سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو مشرک کے بارے میں تو یہ تشریح ہو گئی. دوسرا شخص وہ ہے جو کینہ رکھنے والا ہو. کینہ بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے, تین گناہ ہے بغض اور کینہ, یہ تو ایک ہی چیز ہے, بغض اور کینہ یہ تو ایک ہی چیز ہے, بغض اور کینہ اور حسد اور رشک, یہ تین چیزیں ہیں. بغض اور کینہ ایک گناہ ہے, حسد دوسرا گناہ ہے, رشک جائز ہے, گناہ نہیں ہے. تو پہلے بغض اور کینہ سمجھ لیں. بغض اور کینہ اس کا نام ہے کہ جب کسی مسلمان سے رنجش ہو جائے, لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, نا اتفاقی ہو جائے, تو میں ہو جائے, کسی وجہ سے آپس میں رنجش ہو جائے, تو بہتر تو یہ ہے کہ معاف کر کے اپنا دل صاف کر لے, معاف کر دے اور معاف کر کے اپنا دل صاف کر لے, یہ تو سب سے بہتر ہے. اس سے کینہ پیدا نہیں ہوتا, بغض پیدا نہیں ہوتا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ بدلہ لے لے, اگر کسی نے ستایا ہے, تکلیف پہنچائی ہے, تو بھائی جتنا اتنے ستایا ہوتا ہے تم بھی اس کو ستا دو, اس نے اگر ایک گھوسا مارا تم بھی ایک گھوسا مار لو, لیکن جتنا اس نے ستایا اتنے تم بھی ستاؤ, اس سے زیادہ ستائیں گے تو پکڑو گے. اسے کہتے ہیں بدلہ لینا, کہ جس نے ستایا ہے, تکلیف پہنچائی ہے, اس سے بدلہ لے لو. بدلہ لینے سے بھی دل صاف ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان کو لڑائی میں, تکلیف پہنچانے میں, ستانے میں غصہ آتا ہے, اور غصے کے اندر بدلہ لینے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے, ایسے معاف کرنے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ درجہ تو معاف کرنے کا ہے, اعلیٰ درجہ تو یہ کہ اللہ کے لیے معاف کر کے دل صاف کر لے, دوسرا درجہ یہ کہ بدلہ لے لے, تیسرا درجہ یہ کہ معاف بھی نہ کرے, بدلہ بھی نہ لے, اور دل کے اندر اس سے اس کی بدخواہی رکھے, یعنی دل سے اس کا برا چاہے, دل سے دوسرے کا جس سے لڑائی ہوئی ہے اور جھگڑا ہوا ہے اس کی برائی چاہے, اس کا نقصان چاہے. دل میں یہ ہو کہ کسی طریقے سے اس کا بیڑا غرق ہو, دل میں چاہے کسی طریقے سے یہ کسی حادثے میں ہلاک ہو, یا یہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو. اس چاہت کو حسد, اس چاہت کو کینہ بھی کہتے ہیں, بغض بھی کہتے ہیں, اور یہ حرام ہے, اور یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ یہ خود بھی گناہ ہے اور بہت سے گناہوں میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بھی ہے, اور ایسا بدترین گناہ ہے کہ جس کے دل میں کینہ ہوگا یا بغض ہوگا اس کے شب برات میں بخشش نہیں ہوگی. اس پر کہ میں قصہ بھی سناؤں گا, لیکن میں دو گناہوں کی تشریح اور کر دوں. اسی بغض سے اور حسد, اسی بغض اور کینے سے انسان حسد کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. دوسرا گناہ ہے حسد. حسد اس کا نام ہے کہ انسان دل کے اندر دوسرے کے بارے میں چاہے کہ اس کو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ اسے چھن جائے. دوسرے مسلمان کو جو نعمت ملی ہوئی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے, پھر چاہے تو مجھے ملے یا مجھے نہ ملے, لیکن اس کے بعد نہ رہے. اس کا نام ہے حسد, یہ حرام ہے اور ناجائز ہے. جب کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے اور جھگڑا ہو جاتا ہے یا بغض اور کینہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں بعض مرتبہ یہ خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے دل سے یہ چاہتا ہے اور اپنے اختیار سے یہ چاہتا ہے کہ جس نے مجھے ستایا ہے اور جس نے مجھے تکلیف دی ہے اس کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہے, جس نعمت سے وہ سرفراز ہے اور مالا مال وہ نعمت چھن جائے اس سے. یہ حسد اور یہ بھی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز. حدیث میں آتا ہے کہ یہ حسد ایسا ہے جیسے لوہے کا زنگ, کہ جب زنگ لگتا ہے تو لوہے کھا کے ختم کر دیتا ہے, ایسے حسد ایسا ہے جو آدمی کی نیکیوں کھا کے ختم کر دیتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اس کا حل بھی یہی ہے کہ بس اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے, دل صاف کرے. اور ایک ہوتا ہے رشک, کوئی آدمی بہت ہی عالم ہے, فاضل ہے, حافظ ہے, قاری ہے, یا مالدار ہے, یا طاقتور ہے, اور آدمی دل سے یہ چاہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت اس کے پاس ہی رکھے اور مجھے بھی ایسی نعمت عطا فرما دے, اسے کہتے ہیں رشک, اسے کہتے ہیں غبطہ. یہ جائز ہے. تو غبطہ اور رشک جائز ہے, اور حسد حرام ہے, اور بغض و کینہ بھی حرام ہے. بغض و کینے پر مجھے ایک واقعہ جو مشہور و معروف ہے وہ یاد آیا, وہ عرض کر دیتا ہوں, اس سے پتہ چلے گا کہ کینہ سے بچنے کتنا بڑا ثواب ہے. آج کل لوگوں کے دلوں میں کینہ اور حسد بہت پایا جاتا, سامنے تو نظر نہیں آتا, پیچھے سے پتہ چلتا ہے. اور لوگ حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں اور کینہ رکھنے والے کینہ رکھتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے رشتہ داریوں کے اندر بھی, دوستوں کے اندر بھی بڑے تعلقات خراب ہوتے رہتے ہیں. یہ واقعہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. یہ واقعہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی مجلس ہو رہی تھی, تھوڑی دیر میں آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. یہ اعلان سن کر کے ہم متوجہ ہوئے کہ دیکھیں کون آدمی آتا ہے اور وہ جنتی. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک انصاری صحابی تشریف لائے, اس حالت میں کہ انہوں نے تازہ تازہ وضو کیا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ان کی داڑھی سے بھی پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, اور جوتے الٹے ہاتھ میں انہوں نے جوتا لیا ہوا تھا. اب یہ دونوں باتیں ادب کی ہیں, الٹے ہاتھ میں جوتا لینا چاہیے, سیدھے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کتاب دائیں ہاتھ میں لینی چاہیے, جوتا چپل الٹے ہاتھ میں لینا چاہیے, اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا اچھا ہے. اگرچہ پچھلی نماز کا وضو بھی اگر برقرار ہے اور قائم ہے تو وہ بھی کافی ہے, لیکن تازہ وضو کرنا بہرحال افضل اور بہتر ہے. تو دونوں باتیں اچھی ہیں یہ. اور وہ آئے اور انہوں نے حضور کی خدمت میں حاضری دی, اور پھر جب مجلس برخاست ہوئی سب لوگ چلے گئے تو وہ بھی چلے گئے. اب یہ پہلے دن کی بات ہو گئی. دوسرے دن بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا, تیسرے دن بھی ایسے ہی واقعہ پیش آیا. یعنی تین دن تک حضور یہ اعلان فرماتے رہے کہ جس کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ابھی ابھی جو شخص آئے گا اس کو دیکھ لے, وہ جنتی ہے. تو تیسرے دن بھی اور دوسرے دن بھی اور پہلے دن بھی ایک ہی آدمی آیا, جو پہلے دن آیا تو وہی دوسرے دن بھی آیا, وہی تیسرے دن بھی آیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی بڑی وقعت پیدا ہوئی کہ یہ ایسے خوش نصیب آدمی ہیں کہ تین دن تک حضور ان کے جنتی ہونے کے اعلان فرما رہے ہیں اور جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں, اور حضور کا بشارت دینا بہت اونچی بات ہے. تو میں نے سوچا کہ کوئی بہانہ کرو جس سے ان کے گھر میں جا کر کے رہو اور تین دن تک ان کے اعمال دیکھو, ایسے کون سے وہ عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے حضور کی زبان مبارک سے ان کے لیے تین دن تک جنتی ہونے کا اعلان کروایا اور بشارت دی. تو کہتے ہیں جب وہ تیسرے دن مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلا اور میں نے جا کر کیا کہا کہ چچا جان وہ میری اپنے والدین سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے, میں تین دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہو تو میں تمہارے گھر تین دن مہمان بن کر رہ لوں. انہوں نے کہا بالکل آرام سے بلا تکلف مہمان بنو اور ہمارے گھر میں رہو, میری طرف سے اجازت ہے. اور انہوں نے جا کر کے اپنی بیٹھک میں مجھ کو ٹھہرا دیا. کھیتی باڑی کا کام ان کا تھا, باغبانی کھجوروں کے درخت کی وہ خدمت کیا کرتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ گھر میں آئے اور بستر پر لیٹ گئے. میرے کمرے میں انہوں نے بھی آرام کیا, بستر پہ لیٹ گئے اور پھر وہ رات کو تہجد میں بھی نہیں اٹھے. حالانکہ صحابہ کرام تو حضور کے اتباع میں تہجد پڑھنے والے تھے, تو صحابی ہو تہجد نہ پڑھے تو ذرا عجیب سی بات ہے. تو انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی. البتہ یہ میں نے دیکھا کہ رات کو کبھی ان کی آنکھ کھل جاتی تو لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرتے تھے, پھر دوبارہ سو جاتے تھے. فجر کی اذان ہوتی اٹھ گئے ایک دم اور انہوں نے وضو کیا, سنت پڑھی اور پھر سیدھے مسجد میں گئے اور نماز با جماعت پڑھی اور پھر واپس آ کر اپنے باغ کی خدمت میں لگ گئے. تو دن میں بھی میں ان کے ساتھ ہی رہا. تو دن میں میں نے دو باتیں دیکھی ان کو, ایک تو یہ دیکھا کہ اذان ہوئی سارے کام چھوڑے انہوں نے, فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور آرام اطمینان اور سکون سے نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جاتے تھے, کام سے کام, بیکار بیٹھے ہوئے ہیں, بیکار باتیں کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. یہ سب باتیں ذہن میں بٹھائیں, ان کو اپنانا چاہیے ہمیں. اور ایک خاص بات یہ دیکھی کہ وہ اکثر خاموش ہی رہتے تھے, جب کوئی بات کرتے تو اچھی اور بھلائی کی بات کرتے تھے, کام کی بات کرتے تھے ورنہ خاموش, اپنے کام سے کام. کوئی ضروری بات ہوئی بکر لی, نہیں تو اپنے خاموشی سے اپنے کام کر رہے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. صبح شام تک تو میں نے یہ دو دیکھے, ایک تو نماز کی پابندی, غیر معمولی نماز کی پابندی, کام چھوڑا اور جناب نماز کی طرف متوجہ. نمبر دو خاموش, جب بات کریں گے کام کی بات کریں گے, نہیں تو خاموش رہیں گے. ادھر ادھر کی ہانکنے والی بات نہیں, فضول باتیں نہیں, فضول باتیں نہیں کرتے تھے, اس سے بالکل اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے. یہ حضور کی تعلیم ہے. آپ کا ارشاد یہی ہے کہ تم یا تو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. میں نے بہت زیادہ ان کو نفلی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا, بس یہ تین دن تک میں نے اسی طرح ان کو دیکھا. رات کو عشاء کے بعد وہ اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر کے بستر پہ لیٹ جاتے اور پھر ساری رات سوتے ہی رہتے تھے, بس فجر میں اٹھتے تھے. وہ جب تین دن پورے ہو گئے تو میں نے ان سے وضاحت کی کہ حضرت میری اپنے والدین سے کوئی کھٹ پٹ نہیں ہوتی, میں نے یہ بہانہ بنایا تھا آپ گھر رہنے کے لیے. ایک تو یہ وضاحت کر دی انہوں نے, دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں آپ گھر تین دن اس لیے رہا کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور کی زبان مبارک سے آپ کے بارے میں تین دن تک جنتی ہونے کی خوشخبری سنی ہے, تو مجھے شوق ہوا کہ میں آپ کے گھر میں تین دن رہوں اور دیکھوں کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور حضور کی زبان سے تین دن تک جنتی ہونے کی خوشخبری دلوائی ہے, تاکہ میں بھی وہ عمل اختیار کروں اور میں بھی اس پر عمل کروں. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص صلی اللہ تعالیٰ عباد صحابہ میں سے ہیں, عباد صحابہ میں سے ہیں یہ, یعنی ان کے اوپر عبادت کا غلبہ تھا, عبادت کرنے کا بہت شوق تھا. تو تین دن تک تو حضرت میں نے آپ کو دیکھا, کوئی خاص عمل تو میں نے مجھے نظر نہیں آیا, تو اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میں چلا جاؤں. انہوں نے اجازت دے دی, پھر میں تھوڑی دور گیا تو پھر انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ ایک بات ابھی یاد آئی ہے مجھے, وہ یہ کہ میرا عمل تو اتنا ہی ہے جتنا تم نے اب تک دیکھا ہے, لیکن ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کینہ اور بغض نہیں ہے, میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا. کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے, میرا دل خوش ہوتا ہے, اور کسی مسلمان سے بدخائی اور اس کا برا چاہنا ہرگز ہرگز میرے دل کے اندر نہیں ہے. ہر مسلمان سے میرا دل بالکل صاف, اور اس کے لیے خیر خواہی کے جذبات میرے دل میں ہوتے ہیں. میں کسی سے کینہ اور بغض نہیں رکھتا, اور کسی سے مجھے کوئی حسد نہیں ہوتا, باقی اور مجھے معلوم نہیں ہے. تو میں نے عادت, یہی تو وہ اونچا عمل ہے جو اچھوں اچھوں کو نصیب نہیں ہے. بہت سارے مسلمان ہیں جو نماز روزے کے پابند ہیں, لیکن کینہ اور بغض ان کے دل میں بھرا ہوا ہے, رشتہ داروں کی طرف سے, عزیزوں کی طرف سے, متعلقین کی طرف سے, پڑوسوں کی طرف سے, وغیرہ وغیرہ. یہی تو وہ ہے جس کو اچھے اچھے لوگوں کو نصیب نہیں ہے, اسی نے آپ کو اتنی بڑی بشارت دلوائی ہے. کہتے ہیں جب پتہ چلا کہ جو اللہ نے ان کے دل کے اندر دل کو کینے سے صاف رکھا ہوا تھا, بہت سے صاف کیا ہوا تھا, دل میں ان کے کسی مسلمان سے حسد نہیں تھا, تو بھائی دیکھو اس کی فضیلت دیکھو کتنی بڑی. لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہمارے دل میں خدا نخواستہ کہیں کسی مسلمان سے, عام طور پر رشتہ داروں سے, دوستوں سے, احباب سے لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں, قدر تعلق ہی پیدا ہو جاتی ہے, نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر آدمی اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتا, دل سخت ہو جاتا ہے, اور سخت ہو کر کے اس کے اندر حسد بھی, بغض بھی, کینہ بھی بھر جاتا ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے. تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی, سب مسلمانوں کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما, اور ہمیں رمضان شریف کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, شعبان اس کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, اپنی رحمت سے ہمیں شب برات بھی نصیب فرما. یا اللہ شب برات میں جن سات آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی, یا اللہ یا اللہ, ان سب گناہوں سے ہم سب کو پاک و صاف فرما. یا اللہ ہمارے اندر اگر یہ گناہ ہیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما. ہمارے سب کے اگلے اور پچھلے, چھوٹے اور بڑے, خفیہ علانیہ اور یہ سات گناہ بھی اپنی رحمت سے معاف فرما, اپنی رحمت سے معاف فرما. ہمارے دل میں اگر کسی اپنے مسلمان بھائی سے بغض ہے, کینہ ہے, حسد ہے, نفرت ہے, یا اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور فرما, اپنی رحمت سے اس کو دور فرما. یا اللہ ہمیں آپس کے تعلقات کو ایک دوسرے کو معاف کر کے بحال کرنے کی توفیق عطا فرما, ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما, خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رحيم. www.tasqur'an.com